الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام علماء کرام طلباء اعظام اور بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات اور دیگر احکامات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح فتنوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے. باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ائمہ حدیث نے جس طرح کتاب الصلاۃ کتاب الزکاۃ وغیرہ کتب قائم کی ہیں اسی طرح کتاب الفتن بھی قائم کی ہے اور مختلف ابواب باندھ کر پیدا ہونے والے فتنوں کا تذکرہ ان کا علاج اور ان سے بچاؤ کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے. اور بعض ائمہ حدیث نے مستقل فتن کی مناسبت سے کتب تالیف کی ہیں جس طرح امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن وغیرہ. تو میرے بھائیو صحابہ میں سے ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. باقی لوگ آپ سے خیر اور نیکی کے متعلق پوچھتے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ آپ فتنوں اور شر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم لوگ ان فتنوں اور شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. خیر کا سوال کرتے تب بھی ان کے سامنے نیکی کا ہی جذبہ ہوتا تھا, شر اور فتنے کے بارے میں پوچھتے تو تب بھی نیکی اور خیر خائی کا ہی جذبہ ہوتا تھا. کیونکہ ہر سوال کرنے والے کے سوال کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اسلام میں یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ جو با مقصد سوالات ہیں وہ کیے جائیں اور بے مقصد سوالات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. کارہ لکم قیل وقال وکثرت السوال وإزاحت المال. یہ ہمارے ابتدائی کلاس کے بچے بھی اس حدیث کو جانتے ہیں کتاب الجامع کے اندر بھی یہ حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی. تو صحابی آپ سے شر کے بارے میں پوچھتے تو مقصد شر سے بچنا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فتن بتائے ہیں ان میں ایک فتنہ خارجیت کا بھی ہے. اب خارجی کون لوگ ہیں یہ بات سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ایمان جو ہے وہ کیا چیز ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, اور اہل السنہ اہل الحدیث کا ایمان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, اور بدعتی اور گمراہ فرقوں کا خوارج معتزلہ مرجیہ ایسے لوگوں کا ایمان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. تو میرے بھائیو بعض وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے, اور ان میں آگے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کے نزدیک ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے, دوسرے گروہ کے نزدیک ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے. تو اسی طرح ایک گروہ کے نزدیک ایمان دو چیزوں کا نام ہے, زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق, اور تیسرے نمبر پر بعض گروہ ایسے ہیں جن کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے, زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اور اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کرنا. تو جن لوگوں کے نزدیک ایمان ایک یا دو چیزوں کا نام ہے ان سب کے ہاں عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے. وہ سب یہی سمجھتے ہیں زبان سے اقرار کر لو یا دل سے تصدیق کر لو یا دونوں صورتیں ہوں, تینوں گروہوں کے نزدیک عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, اب وہ خواہ کوئی بھی عمل نہ کرے تو ان کی پکا مومن ہے کہ ان کے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی, اور یہ بھی ان کے نقطہ نظر میں داخل ہے کہ جس طرح ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی اسی طرح اہل ایمان کے ایک دوسرے کے اوپر مراتب بھی نہیں ہے. ایک فاسق فاجر اور ایک اللہ کے ولی کا ایمان بالکل برابر سمجھتے. کئی ان کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ جبریل کا ایمان اور ایک عام بندے کا ایمان برابر ہوتا ہے. تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں ان میں سے اکثریت ہمارے اس ماحول کے اندر بھی ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان صرف دو چیزوں کے مجموعے کا نام رکھتے ہیں. اکثر آپ اپنے قرب و جوار میں مساجد ہیں اور ان کے اندر جو خطبہ ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے, یا چھوٹی چھوٹی نماز کے موضوع پر کتابیں عام طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز بیان کی ہوتی ہے. ایمان کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں, ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل. تو ایمان مجمل میں یہ چیز بیان کرتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ آپ جب چھ کلمہ یاد کرواتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایمان کی یہ صفتیں بھی یاد کرواتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اللہ کے تمام حکموں کو قبول کیا, کس طرح زبان سے اقرار کر کے اور دل سے تصدیق کر کے. عمل نام کی چیز بیچ میں نہیں ہے. اس گروہ کو مرجیہ سے تعبیر کیا جاتا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر مرجیات نے تین قسمیں بیان کی ہیں. جو ایک وہ گروہ جو ایمان صرف تصدیق قلبی کو کہتا ہے, دوسرا وہ گروہ جو ایمان زبان کے اقرار کو کہتا ہے, اور تیسرا وہ گروہ جو ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان رکھتا ہے. تینوں کے اندر ارجاء پایا جاتا ہے. ارجاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا, پیچھے ہٹانا. تو یہ عمل کو ایمان سے علیحدہ رکھتے ہیں, تو اس لیے ان کو مرجیہ فرقے سے تعبیر کیا گیا. اب جو لوگ ایمان دو چیزوں تین چیزوں کا مجموعہ مانتے ہیں, ان کے اندر تین گروہ ہیں. ایک گروہ اہل الحدیث اہل السنہ کا, دوسرا گروہ خوارج کا, اور تیسرا گروہ معتزلہ کا. تینوں کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, لیکن تینوں کے رزلٹ اور نتیجے میں فرق ہے. جو خارجی لوگ ہیں ان کے نزدیک عمل ایمان کو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر عمل نہیں کرتا تو ایمان سارے کا سارا گیا. معتزلہ کے نزدیک جو عمل نہیں کرتا, انہوں نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی, منزلتن بین المنزلتین, وہ دو ٹھکانے جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا, اللہ کی مرضی ان کے ساتھ جو کرے. اور اہل حدیث اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, اور عمل ایمان کی صحت کے لیے نہیں, ایمان کی تکمیل کے لیے شرط. اگر کسی شخص کے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے, تو کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے اس کے عمل میں قوت آتی ہے, ترقی آتی ہے, صالحیت اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کا ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الایمان میں یہی بات سمجھائی ہے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان قول و عمل کا نام ہے, زبان سے اقرار, دل کا عمل تصدیق, اور باقی جوارح اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. تو اس میں یزید و ینقص اضافہ بھی ہوتا ہے, کمی بھی ہوتی ہے. پھر امام بخاری اس پر کتنی آیتیں اور حدیثیں لائے. اور اسی طرح اہل سنہ کے ہاں جب ایمان کے مرتبے مختلف ہیں تو ایمان والوں کے درجات بھی مختلف ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں مشہور ترین حدیث ہے, آپ نے فرمایا الایمان جزء و سبعون شعبہ. مسلم میں سبعون ہے اور بخاری میں ستون ہے. تو ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ, وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. سب سے افضل شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے. اس بات کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے. اللہ کی توحید کی شہادت اور گواہی یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اور افضل ترین ایمان ہے. وہ اور کم از کم ایمان کیا ہے؟ اماتۃ الاضاء عن الطریق. راستے پر چلتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی تو اس کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا, تو یہ نچلے درجے کا ایمان ہے. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. اب افضل ایمان اور ادنا ایمان کمی بیشی ہے, اور جو افضل ایمان والے لوگ ہوں گے ظاہر ان کا رتبہ بھی بڑا ہوگا, اور جو کم ایمان والے ناقص ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا مرتبہ نیچے ہوگا. تو اہل سنہ اہل حدیث کے نزدیک تین چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے, اور اگر کبھی کبیرہ گناہ کا کوئی شخص مرتکب ہوتا ہے تو وہ ناقص ایمان ہوتا, سوائے یہ جو شرک ہے اس کے مرتکب کے اوپر
کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے, جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر باب باندھا, باب المعاصی من امر الجاہلیہ لا یکفر صاحبہا بارتکابہا الا بالشرک, کہ جتنی معصیتیں ہیں, نافرمانیاں ہیں, کبیرہ گناہ ہے جاہلیت کے امور میں سے, اور ان کبائر کا جو مرتکب ہے اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا سوائے شرک کرنے والے شخص کے, کیونکہ اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے, شرک کے اوپر اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, باقی گناہ نہ چاہے تو معاف فرما دے, شرک کے بارے میں اس نے پختہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کرنے والا شخص اگر شرک کے اوپر عمل کرتا ہوا اللہ کے ہاں چلا گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو جو خوارج ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جب کسی شخص کو گناہ کا مرتکب ہوتے دیکھ لیتے ہیں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ان کے لیے مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا. تو آج کے اس دور میں خوارج جو ہیں ان کی راہ پر چلنے والے لوگ بہت سارے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو بلا وجہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کسی کو دیکھتے ہی کافر قرار دے کر پھر اس کے قتل کے درپا ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں ایک چیز کی توضیح کر دوں, یہ جو ارجاء کا فتنہ ہے نا مرجیہ کے نزدیک, جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق کرتا ہے عمل نہ بھی کرے پکا مومن ہے. ہوتا کیا ہے, جب ہم تکفیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جو لوگ تکفیری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, حالانکہ ہمارا اللہ تعالی کی توفیق سے ارجاء کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں مساجد کے اندر, نمازیوں کے اوپر, عام ماحول اور معاشرے میں جو انخواہ حکمران طبقہ ہو یا کوئی اور مظالم ڈھاتے ہیں, تو ہم ان کے مظالم کی وجہ سے یا ان کے مظالم کی کبھی تعریف نہیں کرتے. ظلم ظلم ہی شمار ہوگا, اور جس نے ظلم کیا اس کو ہم ظالم ہی کہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم جب تکفیر کے اوپر بات کریں تو سمجھ لو کہ انہوں نے حکمرانوں کو یا ایسے لوگ جو قتل و غارت کرتے ہیں, ڈکیتیاں, چوریاں, زنا وغیرہ, کہ جنہوں نے اڈے کھولے ہوئے ہیں, ہم جو ہے اس کے خلاف نہیں ہیں. مرجیہ اور اہل سنہ میں بڑا واضح فرق ہے. جو شخص ایمان میں کمی بیشی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مرجیہ نہیں ہو سکتا. امام احمد ابن حنبل سے یہ کتاب سننا جو خلال کی ہے اس کے اندر منقول ہے, احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال الایمان یزید و ینقص فقط برئ من الارجاء, جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ارجاء اور عقیدے سے بری ذمہ ہے. اسی طرح امام بربہاری کی جو کتاب سننا ہے اس کے اندر بھی یہی بات لکھی موجود ہے, اور امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے متعلق مسند اسحاق بن رہوان نے یہ روایت موجود ہے, شیبان بن فروخ نے عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے کہا ما تقول فی من یزنی ویشرب الخمر ونحو ھذا, وہ شخص جو زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے یا اس جیسے دیگر حرام کام کرتا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مومن ہوگا؟ کیا شراب پینے والا شخص مومن ہو سکتا ہے, زنا کرنے والا شخص مومن ہو سکتا ہے, یا دیگر کبائر کا مرتکب مومن ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لا اخرجہ من الایمان, کسی نے اگر زنا کا ارتکاب کیا, چوری ڈاکے کا ارتکاب کیا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, تو میں اس کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتا, کیونکہ وہ ایک مومن تو رہتا ہے لیکن ناقص ایمان ہوتا. لا اخرجہ من الایمان, میں اس کو ایمان سے خارج نہیں کرتا. تو شیبان بن فروخ کہنے لگا الاکبر سن سر تا مرضی آئے. اس بڑھاپے کی عمر میں ابن مبارک تو مرجیا ہو گیا ہے کہ جو وہ پھر بھی اس کو مومن مانتا ہے, چوری کرے پھر بھی مومن, ڈاکہ ڈالے پھر بھی تو اس کو صاحب ایمان سمجھتا ہے, تو بڑھاپے میں جا کر اب تو مرجیا ہو گیا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان المرجیا کا لا تقبلنی, مرجیا فرقے والے مجھے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ فرمانے لگے انا اقول الایمان یزید بل مرجیا تو لا تقول جانے کا, میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور مرجیا اس کے قائل نہیں ہے. جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پہلے کمی ہوتی ہے نا, پھر بڑھتا ہے نا, تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے, نیکی کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے. تو کہنے لگے کہ مرجیا تو مجھے قرار دے رہے ہو, مرجیا تو مجھے قبول ہی نہیں کرتے, ان کے رزید پر ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے اہل السنہ کو اہل الحدیث کو مرجیا فرقے سے تعبیر کرنا سراسر جیسی اور ظلم. میں نے دیکھا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ان کے تلامزہ میں شیخ علی حسن العسری, شیخ سلیم الحلالی, ابو عبیدہ مشہور بن حسن, آل سلمان, اس طرح کے علماء محدثین جو قریب دور کے ہیں اور بہت سارے اور سعودی عرب میں صحیح علماء, جب وہ تکفیر کے بارے میں خارجیت پر گفتگو کرتے ہیں تو خوارج کی راہ پر چلنے والے ان کو کہہ دیتے ہیں تم تو مرجیا ہو. تو یاد رکھو اہل الحدیث اہل السنہ کا مرجیا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اتنی بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اعتدال کی راہ اپناؤ, اگر کسی نے ظلم کیا اور اس کا ظلم حد کفر کو نہیں پہنچا, اس کو کافر نہیں بناتا, تو اس کو کافر نہ کہو, اس کو ظالم کہو. کوئی جس کو فجور کا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو اس کو فاسق فاجر تو تم کہہ سکتے ہو, لیکن اس کو کافر بنا کر اسلام سے بالکل یا خارج کر دو, یہ اہل سنہ کا اہل حدیث کا سلف سال ان کا منج نہیں ہے. تو خوارج جو تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی, جب کسی کو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. جو پہلے خارجی تھے نا, اول مکفرین جو بنے ان کے متعلق امام حاکم کی المستدرک میں اور امام بحثی کے سنن الکبریٰ میں اور امام نسائی کی خصائص علی جو کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ باب باندھ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا خوارج کے ساتھ گفتگو کرنا, مباحثہ اور مناظرہ ان کا باب قائم کر کے ان کے حالات ذکر کیے. کیا ہوا جب خوارج پیدا ہوئے نا, انہوں نے کس طرح کفر کا فتویٰ لگا دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گروہوں کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے اور دونوں گروہوں کو قریب کرنے کے لیے سونا ہی ہے. میں اتنا سفر کر کے آؤں, میرے پاس بیٹھ کے سو رہے, نیند آئی تو جا کے آرام کرو, یہاں نہیں سو. حضرت امیر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گروہوں کے درمیان صلح کا پروگرام بن رہا ہے اور دو صحابہ کو دونوں گروہوں کے درمیان حکم اور فیصل مقرر کیا گیا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی طرف سے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی طرف سے, یہ دو حکم بنا دیے کہ دو بندے دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ کریں گے, جو یہ فیصلہ کریں گے دونوں گروہوں کو قبول ہوگا. جب یہ دو حکم مقرر ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ علی بھی کافر ہو گیا ہے اور معاویہ بھی کافر ہو گیا ہے, الیعوذ باللہ. کیوں؟ کہنے لگے پرانے پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے, تو علی نے اور معاویہ نے دو بندوں کو حکم بنا دیا، اب یہ دونوں کو حکم مانیں گے؟ تو حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، یہ دو بندوں کو حکم بنا کر دونوں گروہ ہی کافر ہو گئے۔
جب یہ تکفیر کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تیار کیا کہ تم جاؤ، جا کر ان گروہوں سے، اس گروہ سے جا کر گفتگو کرو اور ان کو سمجھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں ہم سے چھوٹے تھے، لیکن اللہ کی شریعت کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی بچپنے میں، چھوٹے تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، انہوں نے کیا کیا، باہر پانی کا برتن بھر کے رکھ دیا۔ چھوٹی عمر تھی، سمجھ یہ ہے اس بندہ جو بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی سمجھ کے مطابق پانی کا برتن بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ دیا، چلے گئے۔ آپ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو دیکھا کسی نے باہر بھی پانی کا برتن بھر کے رکھا ہوا ہے، گھر والوں سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو بتایا کہ وہ جو چھوٹا بچہ عبداللہ ابن عباس ہے اس نے یہ پانی کا برتن بھر کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی بچے کے اندر تو شعور موجود ہے، سمجھ سوچ پیدا ہو چکی، تو عبداللہ ابن عباس کی یہ سمجھ سوچ دیکھی، اللہ سے دعا کر دی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم نصیب فرما اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو بچے ہمارے چھوٹے شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہوں تو ان کو اللہ کی شریعت دین سکھانے کی طرف لگاؤ، انہیں کتاب کا علم سکھاؤ، انہیں سنت کا علم سکھاؤ، تاکہ کتاب و سنت میں ابتدا سے ہی وہ علم سیکھنے لگ جائے اور بڑے ہو کر پختہ قسم کے علماء بنے۔ قوم کی رہنمائی کرنے والے، اللہ نے رسول اللہ کی دعا قبول فرما دی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر فقیہ صحابی ہیں، امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن اور حبر الامہ قرار دیتے تھے، پوری امت مسلمہ کا عالم، اللہ کے قرآن کا ترجمان۔ یہ گفتگو کرنے کے لیے گئے، بڑے قد آور اپنے باپ کی طرح خوبصورت نوجوان تھے، اچھا جو لباس میسر تھا وہ پہنا، پگڑی باندھی، تیاری کر کے خوارج کے گروہ میں چلے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، کلولا کر رہے تھے وہ لوگ، تو عبداللہ ابن عباس جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا السلام علیکم، آگے سے کسی نے جواب ہی نہ دیا۔ یہ بیماری آج بھی ہے، آج سلام کر کے دیکھیں جس کے اندر تکفیر کے جراثیم ہے آپ کو جواب نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا مرحبا ابن عباس، ابن عباس خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ وعلیکم السلام نہیں کہا، مرحبا۔ تو یہ کہنے لگے میں حضرت علی کی طرف سے تمہارے پاس بات کرنے آیا ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگا اس سے بات نہ کرو، یہ قریشی ہے، اور قرآن کہتا ہے انم قد قوم خصمون، یہ خصمون ہے، جگڑالو لوگ ہیں، لہذا ان سے بات ہی نہ کرو۔ بعد نے کہا چلو بات کرنے میں کیا حرج ہے، سن لیتے ہیں کیا کہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہلے ان کو ایک اصول بتایا، یہ اصول پلے باندھ لو، کسی بدتی گمراہ فرقے سے آپ کی گفتگو ہو ضرور وہ بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے گا، حدیثیں بھی پڑھے گا، کیونکہ خوارج نے قرآن پڑھ کے کافر قرار دیا نا انہیں، ان الحکم الا للہ۔ بس قرآن میں آیات تو ہے، ہوتی ہیں، تو ان آیات کا معنی مفہوم اور تفسیر کس طرح بیان کرنی ہے؟ میری اور آپ کی تفسیر معتبر ہوگی یا جن لوگوں کے دور میں قرآن اترا یا جس ہستی پر اترا اس کی اور اس سے سیکھنے والوں کی تفسیر معتبر ہو۔ اصول کیا دیا؟ فرمایا قد اتیتکم من اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجر صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، وليس فيكم منهم احد، تمہارے اندر صحابہ میں سے ایک صحابی بھی موجود نہیں ہے.
جس گروہ کی طرف سے میں آیا ہوں وہاں صحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجر بھی ہے انصاری بھی ہے، اور تمہارا گروہ میں خارجیوں میں ایک بھی رسول اللہ کا صحابی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں قد نزل علیہم القرآن وهم اعلم بالتعویل منکم، وہ جو صحابہ تھے نا ان پر اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا ہے، اور وہ لوگ تمہاری نسبت قرآن کی تفسیر زیادہ جانتے ہیں. تو خوارج کو سمجھایا تفسیر وہ کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی.
تو یہ بات کر کے پھر کہنے لگے اچھا بتاؤ تمہیں رسول اللہ کے داماد چچا داد بھائی امیر المومنین کے اوپر کیا اعتراض ہے؟
انہوں نے کہا ہمیں تین اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے دو حکم مان لیے ہیں، اور قرآن نے بتایا ان الحکم الا للہ، لہذا یہ اللہ کے سوا اوروں کو حکم بنا لیا تو کافر ہو گئے. دوسرا اعتراض یہ ہے جب علی نے صلح کے لیے معاویہ کے ساتھ بات کر کے دو حکم بنا لیے، اب یہ امیر المومنین نہیں رہا. پہلے تو انہیں امیر المومنین کہتے تھے، تو جب انہوں نے دو بندوں کا حکم بنا لیا جس کو وہ متعین کریں گے وہ امیر المومنین ہوگا، اب یہ امیر المومنین نہیں ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ امیر الکافرین ہے. جس طرح یہاں بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے ہم مسلمین ہیں تو باقی کون ہے؟ بھائی وہ غیر مسلمین ہی پھر ہوں گے. اگر وہ امیر المومنین نہیں رہے تو پھر امیر الکافرین ہوئے. اور کہنے لگے تیسرا اعتراض یہ ہے علی نے معاویہ کے گروہ کے ساتھ جو لڑائی لڑی ہے تو اس نے ان کے بندوں کو اور عورتوں کو قید کر کے غلام والیاں کیوں نہیں بنایا؟ جنگ جو کسی کے ساتھ کریں تو پھر جنگ کے اندر مخالف گروہ کو قید کرنا اور ان کے قیدی بنا کر غلام باندیاں بنا کر زیر استعمال لانا چاہیے تھا، تو علی نے ایسا نہیں کیا. فرمانے لگے میں تمہیں ان سوالوں کا جواب اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے دیتا. اب دیکھو قرآن انہوں نے بھی پڑھا، اب قرآن ابن عباس بھی پڑھنے لگے ہیں. ایک طرف خوارج کی سمجھ ہے اور ایک طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اور فہم ہے. انہوں نے کہا تم نے یہ کہا نا ان الحکم الا للہ، تو اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا السیدا وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو حالت احرام میں جب تم ہو تو مت قتل کرو مت مارو. جس نے احرام باندھا ہوا ہو حالت احرام میں اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لا تقتلوا السید، اللہ نے کہا شکار نہیں کرنا. کب؟ وانتم حرم، جس وقت تم محرم ہو. جب اللہ نے منع کر دیا اب ایک بندے نے احرام باندھا حالت احرام میں ربع دینار کا خرگوش اس نے شکار کر لیا. ربع دینار کا ترجمہ اپنی زبان میں چار آنے بنتا نا، روپے کا چوتھا حصہ، وہ دینار کا چوتھا حصہ ایک چار آنے کا خرگوش محرم آدمی حالت احرام میں مار دے، اب اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے اس کے متعلق یہ بتایا فیصلہ کون کرے گا؟ ان یحکم بہ ذو عدل منکم، دو عدل والے اس بات کے حکم بنیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس حاجی کو یا عمرے والے شخص کو احرام والے کو کتنا جرمانہ ہوگا. تو کہنے لگے روبا دینار کا چار آنے کا خرگوش مر جائے محرم کے ہاتھوں، تو وہاں فیصلہ کرنے کے لیے دو حکم قرآن بتا رہا ہے،
اس ایک چار آنے کے خرگوش پر دو حکم بنا لیے تو پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے دو حکم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہہ رہے سنو تمہیں ایک اور مقام سناتا ہوں، خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے میری بیوی سرکاشی ہوتی چلی جا رہی ہے، واس بھی کرتا ہوں تو نہیں مانتی، بستر بھی لادا کر کے دیکھ لیا پھر بھی نہیں مانتی، کچھ مار پٹائی بھی کی ہے پھر بھی نہیں مانتی، بگڑی چلی جا رہی ہے، تو قرآن پاک نے ایک اور اصول دیا میاں بیوی کا جھگڑا حل کرنے کے لیے، کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سب آسو حکمن من اہل ہی و حکمن من اہل ہا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بھیجو، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ تو فرمانے لگے میاں بیوی کا جھگڑا حل کرنے کے لیے قرآن دو حکم بتا رہے، حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، تو میاں بیوی کا جھگڑا حل کرنے کے لیے دو حکم ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتے، تو امت مسلمہ کے دو گروہوں کا جھگڑا حل کرنے کے لیے حکم بنا لیا ہے تو یہ کون سا کفر ہوا؟ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، ابن عباس نے کہا تمہارے اس اعتراض کا جواب ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں آپ ہمارے اس اعتراض سے بچ گئے، جواب صحیح دے دیا۔ کہنے لگا پھر دوسری بات کرتے ہیں، تم نے کہا علی جب امیر المومنین نہیں رہا تو امیر الکافرین ہو گیا ہے، بتاؤ جب حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں بڑی یہ تفصیلی حدیث ہے، تو لکھا جانے لگا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے درمیان، تو کافر کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، ہم جب آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات نہیں ہوگی، آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ صلح وغیرہ کرنے کے یہ مسائل کیوں کھڑے ہوتے؟ تو محمد الرسول اللہ لفظ رسول اللہ یہاں سے مٹاؤ۔ آپ نے صلح کی خاطر حضرت علی سے کہا کہ تم یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹانا، تو آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ دیا جو آپ کا عہدہ تھا اس کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ تو کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ جب اللہ کے نبی نے خود اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا تو کیا یہ مانا خراب ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں رہے، آپ نے خود مٹا دیا ہے کسی اور کے رسول ہیں؟ کہنے لگے تمہاری یہ بات بھی درست ہے۔ کہنے آؤ پھر تیسری بات کی طرف، تم نے کہا علی کے گروہ کو قید کر کے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ تو کہنے لگے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم اپنی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باندی بناؤ گے؟ اگر تم انہیں باندی بنانے کے قائل ہوتے ہو تو ماں کو باندی بنا کر استعمال میں لانا کفر ہے، اور اگر ان کے ماں ہونے کا انکار کرتے ہو تو پھر بھی کفر ہے۔ قرآن کے توازوادہم امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اگر ماں کو باندی بنا کر استعمال کرو گے پھر بھی کفر ہوگا، ماں ہونے کا انکار کرو گے پھر بھی کفر ہوگا، تم کفر سے بچتے بچتے دو کفروں کے درمیان خود پھنس گئے ہو۔ ابن عباس نے جب انہیں یہ بات سمجھائی تو 8000 خارجیوں میں سے صرف 2000 نے ہدایت قبول کی اور 6000 پھر بھی اسی طرح یٹے رہے۔ میں یہاں دو تین باتیں کہا کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ فتنہ تکفیر جہالت کی وجہ سے پیدا ہوا، ان لوگوں کو قرآن اور سنت کا سلف صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے منج کے مطابق فانی نہیں تھا. قرآن اور سنت کے احکام سے بے خبر لوگ تھے اور جہالت کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کا فتویٰ کر دیا. تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو حالات کو ایک تو فتویٰ دینے کا حق ہی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن اور سنت کے علم سے اچھی طرح واقف ہوں. تو یہ آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں نا, قرآن اور سنت کے علم سے اچھی طرح واقف ہوں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ تکفیر ہو یا کوئی اور فتنہ ہو, اس کا علاج کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ صحیح کتاب و سنت کے فام سے. تو لوگوں کو اگر آپ تکفیر سے بچانا چاہتے ہیں تو خاص طور پر علماء کرام, طلبہ جو کتاب اور سنت کے علوم سے واقفیت رکھتے ہیں, ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی جہالت سے باخبر کریں اور جہالت سے نکال کر صحیح علم کی طرف ان کی توجہ دلائے اور ان کو سکھائیں. اور ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, جس شخص کے اندر خارجیت والے جراثیم داخل ہو جائیں وہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں. ابن عباس جیسا مفسر قرآن, صحابی رسول, حبر الامہ, ترجمان القرآن صحابی, ان کو آیات اور حدیث سنا کر مسئلہ کھول کے واضح کر رہا ہے, پھر بھی ایک حصہ ان کا واپس پلٹا, تین حصے پھر بھی اسی طرح اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے. تو خارجیوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر قرآن ماننے والے مسلمانوں کو, حدیث ماننے والے مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دی. تو میرے بھائیو, کسی شخص کو کافر کہہ دینا, وہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو, اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو اور دین کے جتنے احکامات ہیں ان کا اقراری ہو, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء بھی اسلام کے نام لینے والے شخص کے اندر جب اسباب کفر دیکھتے ہیں تو فتویٰ لگانے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے, بڑے صبر سے, تحمل سے اس کا موقف سن کے اس کے شبہات جتنے ہوتے ہیں ان کا ازالہ کر کے ان کے اوپر حجت کا اتمام کرتے ہوئے دلائل کی تفہیم کرا کر موانعات کفر سارے دیکھنے کے بعد پھر جا کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کافر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہر کوئی اٹھتا ہے جس کو دو چار ایسے زبانی آتی ہوں, خواہ قرآن کا فام اس کو بالکل نہ ہو, اس نے کفر کا فتویٰ ہاتھ میں لیا ہوتا. اور ایسے ایسے لوگ کسی نے کفر اسلام کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے جو کتاب و سنت کا سلف صالحین فام تو دور کی بات ہے, ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کو پڑھنا بھی جانتے نہیں ہوتے. مجھے ایک بھائی نے ایک سی ڈی دکھائی تو وہ مجاہدین کے روپ میں ایک بندہ تقریر کر رہا ہے اور وہ ملک کے اندر لڑائی جھگڑے کے اوپر قوم کو ابھار رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں علماء نے فتویٰ دیا. بھائی علماء کون سے ہیں؟ خود اس کو پڑھنا بھی نہیں صحیح آتا, تقریر کرنے والے کو خود آیات بھی صحیح بیان کرنے نہیں آ رہی اور فام سے بھی آ رہی ہے اور یہ فتوے لگا کر قتل و غارت شروع کر دی. تو میرے بھائی اس کو سمجھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت امت کو ڈرایا. بخاری مسلم احمد میں کتنی حدیثیں ہیں جو صرف اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر بلاتا ہے, تو فرمایا یہ یا کافر والا حکم دونوں میں سے ایک پر لوٹ آتا. فقط با بها احدهما, جس کو کہا اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے کے اوپر یہ لفظ لوٹ آتا. تو اس لیے اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اور آئمہ دین, ان کا منج کیا تھا؟ اس سلسلے میں دو چار باتیں یاد ہی کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھ لیں, ایک شخص نے کلمہ پڑھا, نماز روزے کا اقرار کر لیا, بد عملی اس کے اندر پیدا ہو گئی, تو ہمیں دو پہلوؤں میں سے کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے؟ ایک پہلو اس کی تربیت کا اور ایک پہلو اس کو کافر بنانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اگر کسی آدمی سے تم قول کفر سن لو یا اس میں عمل کفر دیکھ لو، ہے وہ اسلام کا نام لینے والا، تو اس کو اس کفر سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں اس کو کافر بنا کر اسلام سے خارج کرو، بلکہ تمہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اس بھائی کی تربیت اس انداز سے کروں کہ یہ جو کلمہ کفر کہہ بیٹھا ہے، جو عمل کفر اختیار کر چکا ہے، اس کو چھوڑ کر اسلام کے احکام کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو. یہ تربیت والا پہلو غالب رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کافر بنا کر لوگوں کو اسلام کا حلقہ جو ہے وہ کم کرتے چلے جائیں، اسلام کے حلقے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. تو جو کفر یا اقوال و اعمال کے لوگ قائل ہو جاتے تھے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو وہاں سے نکال کر اسلام کی طرف لائیں. یہ بھائی بھی سو رہا ہے، گھٹنے چھوڑ دو، نیند آ جاتی ہے تو جگہ بدل لو یا اٹھ کے جاؤ، گسو کر کے آ جاؤ. کسی کو زیادہ نیند تنگ کر رہی ہے تو جا کے آرام کرے. میرے سامنے بیٹھ کے کوئی بھائی سوئے گا تو پھر مجھے بیان کرنے میں دشواری ہوگی. اس کی وجہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا سامنے والے لوگ، ان کی اکتہار کے درس بند کر دیتے، اوپر درس نہیں دیتے تھے، وہ سامنے بیٹھنے والوں کا خیال کرتے تھے. تو اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو پھر مجھے تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بولتا جاؤں اور آپ کے اوپر سے بات گزرتی چلی جائے، تو اس سے بہتر آ کے درد ختم کر دیا جائے. تو تھوڑی دیر ہے، میں ربداری کے ساتھ بیٹھے، باتیں بہت ساری ہیں، میں نے تھوڑی دیر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو تربیت والا منج ہے نا، ہمیں بہت پیار کرنا چاہیے. میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں اس کی، مثالیں بہت ساری ہیں حدیث کی کتابوں میں. ایک مثال آپ کو قول کفر کی دیتا ہوں اور ایک مثال آپ کو عمل کفر کی دیتا ہوں. آپ ان پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہنے والا جو شخص ہے اس سے قول کفر سرزد ہو گیا تو آپ نے اس کو اسلام کی برادری سے خارج کرنے کی بجائے بات سمجھا کر اپنے ساتھ رکھا. مشہور حدیث ہے ترمذی، مسند احمد، حاکم وغیرہ نے غزوہ حنین سے جب آپ واپس پلٹے تو راستے میں کیا دیکھا، بیر کا ایک درخت ہے جس کو مشرکین عرب ذات انوات کہتے تھے. ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جو نئے اسلام لانے والے لوگ تھے نا، انہوں نے جب دیکھا یہ بیر کا درخت ہے، لوگ اس کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے ہیں، اپنا دیگر ساز و سامان لٹکاتے ہیں اور تبرک حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا. کیا کہا؟ اب یہ جو سوال ہے نا، یہ سری جو بات کہنی ہے نا، سوال کیا بلکہ آپ سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہ ذات انوات، جیسے ان کا یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے بیر کا ایک درخت ہے نا، ہمارے لیے بھی مقرر فرما دو. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ جو ان کے لیے جس طرح ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی بناؤ، اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص، عیب، شرک، کفر سے پاک اور مبرہ ہستی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تم نے وہ بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، جس طرح ان کے الہ اور معبود ہیں ہمارا بھی ایک الہ بنا دو. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جب فرعون اور اس کی آل کا بیڑا غرق ہو گیا سمندر دریا میں، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کو عبور کر گئے، فرعون اور اس کے ماننے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو نجات دے دی. جب نجات ملی دوسری طرف گئے تو دیکھا ایک قوم کا بت ہے اور لوگ اس کے آس پاس طواف بیٹھے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، جیسے ان کے الہ اور معبود ہیں ایک الہ ہمارے لیے بھی مقرر کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ انہیں یہ کہا کہ تم نے یہ قول کہا ہے کفریہ، لہذا تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو. اس طرف نہیں گئے، بلکہ ان کی جہالت کو سامنے رکھ کر اللہ کی تسبیح بھی کی، سبحان اللہ بھی کہا، اللہ کی تسبیح تقدیس بھی کی کہ وہ تو شرکوں کے شرک سے پاک اور مبرہ ہے. ساتھ فرمایا انکم قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو جو جہالت اختیار کرتی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ نے کہا اجعل لنا ذات انواس، ہمارے لیے ذات انواس بنا دو، تو آپ نے اس کو الہ بنانا قرار دیا. اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کو اس طرح درخت مقرر کرنا اور وہ برکت کے لیے اپنے اصلے لٹکانا، یہ تو اس درخت کو الہ ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. آپ نے ان کا قول کفر سن کر ان کی تربیت کی اور سمجھایا کہ ہمارا الہ تو صرف ایک اللہ ہے، تم جہالت کی وجہ سے یہ بات کر گئے ہو. تو اسی طرح آپ دیکھیں، ایک فعل کفر کی مثال دیتا ہوں. اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو کھلی ہوئی بے حیائی ہے. اب زنا کو جائز سمجھنا، حلال سمجھنا، یہ اکیلے کفر ہے. اسی طرح زنا کو اگر کوئی بندہ حرام ہی سمجھے، اس کا مرتکب ہو، تو یہ ارتکاب بھی اکیلے کفر ہی ہے. مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کاری کی اجازت دے دو. صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بھی یہ بندہ سوال کیا کر رہا ہے، اذن لی بالزنا. اب دیکھو، زنا کرنے کی اجازت طلب کرنا یہ ایک حرام اور سونے کفر کے جرمے کا مطالبہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جملہ سن کر اس کی تجلیل و تفسیق نہیں فرمائی، اس کے کفر کے درپا نہیں ہوئے، بلکہ اس کو بات سمجھائی. کیا کہا؟ فرمایا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا بڑا فطرتی کا ہے. آج بھی ہم اپنے ماحول میں جب دیکھتے ہیں نا، کوئی نوجوان یا بوڑھا یا بچہ غلط سے نظریں اٹھاتا ہوا، حرکتیں کرتا ہوا، تو اپنے سگی ماں بہن بیٹی سے نظریں چرا کر دوسرے کی ماں بہن بیٹی جو ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے. جب اس کو اس کے گھر کی بات کی گئے کتنا بڑا فاجن پاتے ہو، تو لڑائی لڑنے سے تیار ہو جاتے، میری ماں کا نام لیا ہے، جیسے دوسرے شخص کی ماں ہی نہیں ہے، اس کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے کیسے سمجھایا؟ آپ نے فرمایا افتحبہ ان تفعل بامک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ صداقا. اگر نہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کاری کرنا پسند نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. تو آپ نے فرمایا پھر یاد رکھ والناس لا یحبونہ ذالک، لوگ بھی یہ بات نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. پھر فرمایا فتحبہ ان تفعل بابنتک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو کہنے لگا لا اللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ صداقہ. وہی جواب دیا اللہ کے رسول، نہیں، اللہ کی قسم میرا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا. فرمایا والناس لا یحبونہ ذالک، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ زنا پسند کرتا ہے؟ پھر اس نے وہی جواب دیا. آپ نے بھی اس کو کہا لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ بدکاری پسند نہیں کرتے. پھر اس کی پھپھی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد خالہ کا ذکر کیا، وہی جواب دیتا رہا اور آپ نے اس کو جواب میں وہی لگنے کہتے ہیں جو پہلے تھے. سات حرام رشتوں میں سے پانچ رشتے آپ نے ذکر فرمائے، ماں، بیٹی، بہن، پھپھی اور خالہ. پانچ حرام رشتے جو اس پر تھے اس کو ذکر کیا، تو ہر بار وہ کہتے ہیں میں اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا. تو فرمایا لوگ بھی تو پسند نہیں نہ کرتے کہ ان کی ماں، بیٹیوں، بہنوں، پھپھیوں اور خالاؤں کے ساتھ یہ حرکت ہو. پھر آپ نے اس کو قریب کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ، اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو گناہ اور معصیتوں سے پاک صاف اور ستھرا کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ شخص گلیوں میں چلتا پھرتا کہیں اونچی نظر اٹھا کر چلتا ہوا دیکھا نہیں گیا۔ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی منہج کیا تھا، فعل کفر کے کرنے کا آپ سے مطالبہ ہوا، آپ نے اس کی تبہیل تفصیل کی بجائے اس کی تربیت والا پہلو لیا، ایک سری مسئلہ اس نے سمجھایا، اور دوسرا اللہ وحدہ لا شریک سے اس کی طہارت، گناہ کی بخشش اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ تو ہمیں اپنے رسول کا اسوہ اپنا کر اپنے ہی گمراہ ہونے والے بھائیوں کے بارے میں یہ فکر رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمارا بھائی ایسا نہ ہو جو کلمہ کفر کہے یا پھیلے کفر کا مرتکب ہو، ان کو گناہوں سے بچانے کی اور خود گناہوں سے بچنے کی فکر میں رہو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان اور اس کا فضل و کرم ہے، اللہ نے آپ کو ایسی جماعت کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے جس کا مرض ہی تربیتی ہے، جو اپنے گمراہ ہونے والے بھائیوں کو دین کی دعوت دے کر عقیدے عمل کی اصلاح کر کے ان کو صحیح نام کے اوپر لانے والے، منفی سرگرمیوں سے ہٹ کر مثبت پہلو کو اختیار کرنے والے۔ اور یاد رکھو، جتنا مثبت پہلو اختیار کرو گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، اور جب منفی پہلوؤں کی طرف چل پڑو گے تو فائدے کی بجائے نقصانات زیادہ کرو گے۔ تو عامۃ الناس کے لیے بالخصوص جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے، میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ کم از کم خطرہ والی بازی والا جو طریقہ کار ہے اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اس کو جو بڑے علم والے علماء ہیں ان کے نام سپرد کرو۔ بہت اچھے کسی شخص سے قول کفر سرگرد ہوا یا عمل کفر سرگرد ہوا تو وہ دیکھیں گے کہ اب اس کی شرعی نوعیت کیا بنتی ہے، پھر وہ فیصلہ کریں۔ عام لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کا تو ایمانیات، اس کے انواع اقسام کفر، اس کی انواع اور اقسام وغیرہ کا تو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو جس چیز شخص کو ایمان اور کفر سے، اقسام انواع موانعات کفر، کفر سے بچانے والی چیزیں اور اسباب کفر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس شخص کا کیا حق ہے وہ کسی اسلام کا نام لینے والے پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر اسلام کی برادری سے اس کو خارج کرے؟ میرے بھائیو، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے نا، اسلام کا اظہار کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کلمے کی وجہ سے عزت اور تکریم دیتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس مسئلے میں بھی، مسلم نے باقاعدہ کتاب الایمان میں باب ہے، باب و تحریم قتل من قال لا الہ الا اللہ، مشہور حدیث ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں ایک کافر پر جب تلوار اٹھائی تو اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کی دعائی دینے لگا۔ انہوں نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے پوچھا، اسامہ تو نے ایسے بندے کو مار دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ تو تلوار کے ڈر سے پڑ رہا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ شککتا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ بھئی اندرونی معاملہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نے کسی شخص کے ظاہر کو دیکھا اس کا فیصلہ کرنا، اگر وہ اندر سے سچا نہیں ہے تو اس کا پیمائش کا پیمانہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حساب حمد اللہ، عمر کا مقاتلہ والی حدیث کے اندر آخری جملے میں آپ نے یہ فرمایا، حساب حمد اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم کلمہ اس کا دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں، اس کے اسلام والے کام دیکھ کر اس کو مسلمان برادری میں شمار کریں گے۔ اگر وہ شخص جو ہے اندر سے سچا نہیں تھا تو وہ اس کا حساب اللہ کرتا. تو اسامہ نے جب کہا وہ کلمے کے تلوار کے ڈر سے کلمہ کہہ رہا تھا, آپ نے کہا کیفا تقول بقوله لا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ, کیا والے دن جب یہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تو اس کے اس کلمے کا کیا جواب دے گا. اسامہ اپنا بار بار وہی ادھر ذکر کر رہے اور آپ کی زبان سے بار بار یہی نکل رہا ہے کیفا تقول بقوله لا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. اسامہ جب قیامت کا دن ہوگا لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ جب اللہ کی عدالت میں آئے گا تو تو کیا جواب دے گا. اسامہ کہہ رہے کاش کہ اس وقت سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ایک کام ہو گیا, تلوار اٹھائی بندے نے کلمہ پڑھا انہوں نے اس کو مار دیا. صحیح بخاری میں الفاظ آ گئے آپ نے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہا اللہم انی ابرو مما صنع خالد بن الولید, اے میرے اللہ خالد بن الولید نے جو کام کیا ہے میں تیرا رسول اس کے اس کام سے بری ذمہ ہوں. اس لیے میرے بھائیو اس کلمے کی بڑی عزت, اس کی تقدیم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی تکریم ہے. ابن ماجہ میں فتن کے بعد ایک حدیث ہے, علامہ البانی نے رحمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اسی طرح ایک بندے نے کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کر دیا, جب اس کو دفنایا گیا نا دوسرے دن لوگوں نے دیکھا صبح کے وقت اس کی لاش باہر پڑی ہوئی, انہوں نے سمجھا شاید دشمن نے یہ کاروائی کی ہے ان کی لاش کو نکال کر باہر رکھ دیا ہے تو پھر دفنا دے اور اپنے بچوں کی ڈیوٹی لڑکوں کی لگا دی دھیان رکھنا. پھر اگلے دن آئے تو صبح پھر اس کی لاش باہر پڑی ہے, انہوں نے سمجھا شاید بچے سو گئے تھے اور دشمن کاروائی کر گیا ہے, پھر دفنا کر خود پہرا دیا, پھر بھی زمین نے اٹھا کر اس کی لاش کو باہر رکھ دیا. پھر اس کو ایسے ہی کسی پہاڑی کے اوپر پھینک دیا گیا. آپ نے فرمایا اس سے بدتر لوگوں کو زمین اپنے اندر جو ہے نا وہ پناہ دیے ہوئے ہیں. دیکھو نا یہ قارون حامان فرعون کی ذریت کتنے کتنے بڑے بڑے کافروں کو زمین میں اپنے اندر سمایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو کیوں پھینکا جا رہا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلمے کی حرمت اس کی عزت اور تکریم دکھائے. اس لیے میرے بھائیوں کسی شخص کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنا یہ ہر کسی شخص کا کام نہیں ہے. آئمہ نے باقاعدہ اس کے لیے اصول اور ضوابط مقرر فرمایا. میں ایک دو عام باتیں اور عرض کر دوں. کئی لوگ جس وقت پھر خاص طور پر ظالم فاسق فاجر حکمرانوں کی بات آتی ہے تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کو بڑا زیادہ جو ہے نا وہ اس آیت کو پیش کرتے, ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو کہتے ہیں یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہی سارا ان کا نظام ہی زیادہ ہے, تو یہ فیصلے ان کے عدالتیں ان کی غیر شرعی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں, تو لہذا یہ کفار اور مرتدین ہے اور کافروں کے ساتھی ہے, تو باہر کے کافروں کے ساتھ لڑنے کی بجائے قرآن نے بتایا جو قریب کے کافر ہیں پہلے ان سے لڑو, جو دیے انسانی ہندوؤں سے بعد میں نمٹا جائے گا, پہلے قریب والے کافر کو تم مارو. فتوا لگا کے پہلے تکفیر کا فتوا پھر تفجیر کا فتوا آ جاتا ہے, چلو یہ کافر ہو گیا ہے اب یہاں دھماکہ کر دو. میرے بھائیو جس طرح میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ آج تو قرآن کی پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کا معنی اور مفہوم کہاں سے لینا ہے, یہ آیت تو قرآن میں ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس آیت کی تفسیر یہی ہے جو تم کرتے ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی, طلب طالب علموں کے لیے عرض کرتا ہوں یہ بات. ابن عباس کی تفسیر کے نام پر دو نسخے تباہ ہوئے, ایک تو یہ شاید قلبی والی سند والا نسخہ جو مجد الدین فیروز آبادی نے مرتب کیا, یہ تو بالکل اس کی سندی وضعی اور جعلی نسخہ ہے, اور ایک وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ کی سند کے ساتھ جو ہے نا مروی ہے اور وہ تباہ شدہ ہے.
یہ ایک جلد میں سعودی عرب سے یہ بھی نسخہ تفسیر کا تباہ ہوا ہے. یہ وہ تفسیر ہے جس کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اعتماد کیے ہیں, یعنی صحیح بخاری میں ابن عباس کے تفسیری اقوال جو امام بخاری نقل فرماتے ہیں وہ علی بن ابی طالب کی سند والے ہیں. تو اس نسخے کے اندر اور تفسیر طبری سے لے کر ابن کثیر تک جتنے بڑے بڑے آئمہ مفسرین آئے سب نے ابن عباس کا یہ قول درج کیا. کیا انہوں نے تفسیر کی؟ کہنے لگے من جہاد ما انزل اللہ فہو کافر, اللہ کے نازل کردہ احکام دین شریعت کا جس بندے نے انکار کیا وہ کافر ہے. ومن اقر به ولم يعمل به ولم يحكم به فهو فاسق, ظالم جو یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین قرآن ہے, وہی ہے اللہ کا دین, رسول اللہ کی سنت و حدیث ہے, اس کا اقراری ہے, لیکن جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے لم یحکم بھائی امن وہ یہ فیصلہ اس کے موافق نہیں کرتا, فو فاسق ظالم وہ فاسق اور ظالم ہے. اسی طرح دوسری ان سے روایت ہے, کہنے لگے اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے الذین یذهبون الیہ, جس کی طرف یہ تکفیری لوگ جاتے ہیں, بلکہ فرماتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کفرا دون کفر, یہ بڑے کفر سے چھوٹا کفر ہے. یہاں پر علماء نے ایک بڑی عام بات کی ہے, جس طرح ایمان کے مراتب ہیں نا, شروع میں نے تھوڑی سی بات کی, اسی طرح ایمان کی ضد کفر ہے, کفر سے بھی مراتب ہے. جیسے سب سے اعلیٰ درجے کا افضل ایمان لا الہ الا اللہ اور ادنا عمادت الاذان اس طریق ہے, تو ایسے ہی بعض کفر بڑے ہوتے ہیں اور بعض کفر چھوٹے ہوتے ہیں, جس پر امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ باب باندھا, باب کفران الاشیر و کفر دون کفر, حامدوں کے ساتھ کفر کا بیان اور بڑے کفر سے چھوٹے کفر کا بیان. اس میں پھر حدیث لائے نا, آپ نے فرمایا عورتیں کفر کرتی ہیں, تو صحابہ نے کہا یکفرن باللہ, کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں, یکفرن الاشیر خامدوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں. آپ ایک لمبا زمانہ ان کے ساتھ احسان کریں تو تم نے کوئی اس کی ایسی چیز دیکھ لے جو انہیں پسند نہیں ہوتی, تو کیا کہتی ہے؟ ہمارا آئی تو من کا خیرن کب, تو میں نے کبھی بھی تیرے اندر خیر تو دیکھی نہیں. تو یہ کفر کرتی ہیں. اب خامد کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ کفر دونوں ایک جیسے نہیں ہے, دونوں کفروں میں فرق ہے. علامہ البانی نے بھی بڑی تفصیلی اس پر بات کی, اور امام ابن القیم نے تو مدارج السالکین جو ان کی کتاب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں, تو انہوں نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی کہ کفر فسق ظلم جہالت اس کی انواع ہے, کفرن دونا کفرن, فسقن دونا فسقن, جہلن دونا جہلن, ظلمن دونا ظلمن, تو ان کے مراتب ہیں. تو ہر کفر کا مرتکب وہ ایک ہی چوری کے ساتھ ذبح نہیں کیا جاتا. آئیے میں قرآن کی چند مثالیں عام فام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرمایا والکافرون هم الظالمون, کافر ظالم ہے. اب جو کافر ہے وہی ظالم ہے, تو جو یہاں پر ظالم کافروں کو کہا. اور دوسری آیتیں دیکھو, آدم علیہ السلام نے کی کیا دعا کی اللہ سے, ربنا ظلمنا انفسنا. اسی طرح یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اس نے بھی جنت میں انی ظلم کو فرمایا سب چل لی. نبی علیہ السلام پر آج ہو, آپ نے اللہ سے دعا مانگی, سفر کی سواری والی دعا ہے ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں, اس میں یہ ہے سبحانہ کا فاغ پھیر لی آئینی ظلم تو نفسی فاغ پھیر لی پہلا لائے کر جنوب اللہ انتا. نبی پاک فرمائے ظلم تو نفسی, موسیٰ علیہ السلام کہے ظلم تو نفسی, آدم علیہ السلام کے ربانا ظلمنا انفسنا, کیا یہ ظلم اور بل کا ضرور ہم ظالمون بہت ظلم برابر ہے؟ کہ ان کے مراتب میں فرق ہوگا. ایسے ہی یہ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے مراتب بتائے, مشہور حدیثیں ہیں بعض حدیثی کتابوں میں
شباب المسلم فسوق و قتاله کفر. اب یہاں باہمی لڑائی کو کفر سے تعبیر کیا مسلمانوں کی. اور یہ بھی حدیث بخاری میں ابن ماجہ میں فتنہ باقاعدہ باب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ ہو جانا. یا سری کفار کا لفظ بھی ہے. سری لفظ کفار ہونے کے باوجود یہ ایسے کافر نہیں ہے جو اسلام سے نکل جائیں. یہ مومن ہے نہ کہ سلیمان. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَهُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا جب تک مسلمان بے صحیح صحیح ہونا فل قاتل اور مقتول سننا. یا دونوں لڑ بھی رہے ہیں قاتل مقتول بھی ہیں اور مسلمان مسلمان بھی ہیں. تو کافر کا لفظ بھی اگر آ جائے علماء پھر بھی دیکھتے تھے کہ یہ اس کو کافر کون سا قرار دیں گے. کفر کے مراتب ہیں. ایک کو کافر ہے اعتقادی, ایک کافر ہے عملی. جس طرح نشکری کو کفر کہا سیلے کفر ہے. نشکری کرنے والا عملاً کافر ہے. اور ایسا یہ کافر نہیں ہے جو اسلام سے خارج ہو کر اب بھی جہنمی ہو جاتا ہے اور کافروں والے احکام لاگو ہوتے. تو علماء نے یہاں باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا انکار نہیں کرتا اقرار کرتا ہے عملاً فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف کرتا ہے تو عملی غلطی کرنے کی وجہ سے فسق کا اختیار کرنے کی وجہ سے وہ فاسق ظالم تو ہے اس کو کافر نہیں کہا. اب یہ حدیث سے بھی مسئلہ سمجھ لو کہ تحکیم بغیر ما انزل اللہ جو ہے یہ کون سا کفر ہے, بڑا کفر یا چھوٹا کفر. تو جہود اور انکار نہیں پایا گیا, اقرار ہے عملاً اس کے خلاف ہے تو اس کو بہت کفر نہیں قرار دیا جو بندے کو اسلام سے خارج کرتا. مسند احمد میں, مسند الشامی جید میں, مستدرک حاکم میں اور علامہ البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ میں, ابن حبان کی صحیح میں آپ کی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کن کا ذنا اور اسلام ہے اور وطن اور وطن. ایسا وقت آئے گا اسلام کے جو کڑے ہیں نا یہ ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور علماء ان کا ذات اور وطن تشبہ صلاح سے بلتی تمیحا. جب اسلام کا ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تو لوگ جو بقایا اسلام کے کڑے باقی ہیں ان کے پیچھے ہو جائیں گے سمٹ جائیں گے. تو فرمایا اولہن نقضن الحکم, سب سے پہلا اسلام کا جو کڑا ٹوٹے گا وہ کیا ہے؟ الحکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. یہ پہلا کڑا ہوگا جو اسلام کا ٹوٹ دے. جب ایک زنجیر ہے آپ کے پاس, کنڈے ہیں اس میں اروا تن جوڑ کے آپ نے اڑال اسلام بنا دیا. اب ان کنڈوں میں سے پہلا کنڈا اگر ٹوٹ جائے تو کیا جو بقایا ہے وہ بالکل اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, اس کا وجود ناقص ہو جاتا ہے. تو اس کا وجود جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے, پورا وجود ختم نہیں ہوتا. ایسے ہی اگر کسی نے اللہ کی شرح سے مناسب فیصلہ نہیں کیا اقراری ہے تو وہ ناقص ایمان ہو جاتا ہے, بالکل اس کا ایمان ختم ہو کر اس کو کافر نہیں بنا دیا جاتا. اور میں اس کی عام فہم مثال دوں, من لم یحکم بما انزل اللہ. علماء طلبہ جانتے ہیں عربی زبان میں من جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے. اب اس میں کسی بھی تخصیص نہیں ہے. جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیسے ترجمہ تو نہیں ہے نا. جو شخص بھی من لم یحکم. اب ایک بندے نے صبح اس پہ داڑھی منڈوا دی. اب یہ فیصلہ داڑھی مونڈنے والا جو اس نے کیا ہے یہ ما انزل اللہ کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ ادنا سا علم رکھنے والا بھی دین کا طالب علم یہ نہیں کہے گا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہے. ہر مسلمان کہے گا یہ فیصلہ اس کا ما انزل اللہ کے خلاف ہے. جب معاملہ اللہ کے خلاف اٹھتا ہی اس نے عمل کر لیا دفتر جانے سے پہلے تو کیا آپ خواب توحید کا کتنا بڑا اقراری ہو نمازوں میں رفع دین کر کے پڑھتا ہو, سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہو, فاتحہ پڑھتا ہو اور صف میں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہو, فیصلہ اس نے مان بل اللہ کے خلاف کر دیا تو دادے منڈے کو کافر کہو گے, اسلام سے خارج ہو گئے. تو دیکھنا پڑتا ہے, سینا کفر ضرور ہے لیکن اب یہ کفر ہے کون سا, اس کی تعظیم پھر علماء کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو تحقیم بمان بل اللہ کا جو مسئلہ ہے, آپ کی حدیث بھی یہ بتا رہی, ابن عباس کی تفسیر بھی یہی ہے, طاؤس بن کیسان تابعی ابن عباس کے شاگرد وہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں, مجاہد بن جبل جنہوں نے ابن عباس سے دو مرتبہ پورے قرآن کی شروع سے آخر تک تفسیر پڑھی وہ بھی یہی والا اس کا بیان کرتے ہیں, اور امام طبری سے لے کر ابن کثیر تک اجلہ مفسرین جتنے آئے سب نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن بات اور ان کے شاگردوں کے قول کو بیان کی. اور شیخ سلیم الہلالی جو علامہ البانی رحمہ کے معروف ترین شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے اس تفسیر پر پوری کتاب لکھی ہے, قرۃ العیون, جس میں ابن عباس کی تفسیر, اس کے متعلقہ 35-36 مفسرین کے حوالے, عقیدے کی کتابوں سے, فقہ کی کتابوں سے بہت سارے حوالے دے کر یہ بات ثابت بھی ہے کہ بالکل سلف صالحین کا موقع بھی ہے کہ عمومی طور پر یہ مسئلہ نہیں رکھیں گے, اس کی آگے تحریف ہوگی, انکار کرے گا تو کافر ہوگا, انکار نہیں اقرار کرے گا عمل نہیں کرتا فاسق فاجر ظالم ہوگا, اس کو اسلام کے خارج اقرار نہیں دیں گے. اسی طرح بلا اور برا کے متعلق بھی بعض لوگ آیت پیش کرتے ہیں, بمن یتولہ منکم فانہ منہم, جو کافروں سے بلائے دوستی اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے, تو یہ بھی اپنے عموم پر نہیں ہے. اس میں بھی علماء مفسرین نے باقاعدہ دو چیزیں بیان کی ہیں, ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کفر کو پسند کر کے کفر کو اختیار کرتا ہے, کفر کو پسند کر کے اسلام سے بیزاری اختیار کر کے اور کافروں سے تعلق بنایا ان کے کفر کی وجہ سے, تو اس کو تو کافر قرار دیتے ہیں, اور جس نے کسی دنیا کی لالچ میں, رشوت میں, یا ڈر کا جو ہے, یا ڈالر کی پیسے کی لالچ میں آ کر کفریا کام کی اور کافروں کی مدد کی, اس کو فاسق فاجر ظالم کہا ہے, اسلام سے خارج نہیں کراتے. میں صرف اس وقت ایک حوالہ عرض کرتا ہوں, محدثین میں سے معروف ترین محدث امام طبرانی رحمت اللہ علیہ, امام طبرانی کی تفسیر 6 جلدوں میں التفسیر الکبیر تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکی, اور بھی کتابوں میں یہ بات ہے لیکن میں طبرانی سے نقل کر رہا ہوں, کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا, اذا تولاہ لاجل کفرہ سارا کافرن, اگر کافر سے دوستی اس کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے, کفر پسند کر کے اس کے ساتھ دوست بن گیا, تو سارا کافرن مثلہ اسی جیسا یہ بھی کافر ہو جائے گا. اما اجاز اللہ ہو لا لے اگلا گزرے سارا من جماعت المستحقین العذاب لمخالفت امر اللہ و موالاته ہی, اگر کفر کی وجہ سے دوستی نہیں لگائی اس نے بلکہ کسی دنیا کی غرض لالچ وغیرہ کی وجہ سے دوستی لگائی, تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے عذاب کا مستحق ضرور ہوگا, کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور موالات والے عمل کی مخالفت اس نے کی ہے. کفر کو پسند کر کے اگر کافروں سے دوستی لگاتا ہے پھر ان جیسا کافر ہوتا ہے. اس لیے علماء نے ایک ضمن میں یہ ابحاث بھی کی, اگر کسی شخص کے اندر آپ اسباب کفر پا لیں, کفر کے بے شمار اسباب ہیں جو فی الحال گننے مشکل ہیں, تقریباً 35-36 کے لگ بھگ اسباب کفر, یہ شیخ امین اللہ صاحب پشاوری نے اپنے فتاوی دین الخالص کے اندر بیان کیے. اب ایک شخص میں علماء دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر اسباب کفر پائے جا رہے ہیں سارے, یا بعض کفر کافر بنانے والے اسباب پائے جا رہے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, ساتھ دیکھتے ہیں کہ کافر ہونے سے بچانے والے جو موانعات ہیں ان میں سے کوئی مانع تو یہاں موجود نہیں ہے. اور میں اختصار سے رد کر دے تو نام لے دیتا ہوں, کہ ابھی میں نے سوالوں کے جواب بھی دینے اور سفر بھی کرنے, موٹی موٹی باتیں نوٹ کر لو, موانعات کفر میں علماء کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, یہ جو اس نے کفر کا سبب جو اپنایا ہے تو یہ کسی اکرا اور جبر کی وجہ سے اپنایا تو نہیں؟ اگر کسی کو اوپر جبر کر کے کلمہ کفر نکلوا لیا جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں یہ شخص جس سے کولے کفر سرزد ہوا یا فیلے کفر سرزد ہوا, یہ کہیں شریعت کے اس امر سے جاہل تو نہیں ہے؟ اگر جہالت کی وجہ سے کر جاتا ہے پھر بھی وہ کافر ہونے سے بچ جاتا ہے, جہالت ادھر بن جاتی ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کولے کفر یا عملے کفر کسی خطا کی وجہ سے تو نہیں کر جاتے ہوں گے, غلطی ہوگی بندے سے, قصد نہیں کیا. چوتھے نمبر پر تعویل, کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کی نظر میں وہ کفر بنتی ہے تو کہیں اس نے کسی قرآنی آیت یا حدیث کی تعویل کا سہارا تو نہیں لیا. تعویل کر کے اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا پھر بھی وہ کافر ہونے سے بچتا. اور پانچویں نمبر پر فقر, کہ کہیں اس کو نشے کی حالت تو نہیں تھی جب اس نے یہ کلمہ کفر کہا. چھٹے نمبر پر بعض وقت چھوٹا بچہ ہے. ساتویں نمبر پر جنون, آٹھویں نمبر پر نیند, کیونکہ ان کے اوپر مجھے بھی حدیث کی روح سے مرفور خلل میں سویا ہوا بندہ مجنو ہو گیا ہے, عقل پر پردہ پڑ گیا ہے, اس وجہ سے وہ کلمہ کفر آ گیا. تو یہ جو کفر سے بچانے والے اسباب ہیں آئمہ یہ بھی دیکھتے ہیں. تو پھر کیا ایک اصول یہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کلمہ کفر کہا اس کے اوپر پھر اتمام حجت کرنا. امام بخاری نے یہ مسئلہ بھی کتاب استطابۃ المرتدین سے بخاری میں سمجھایا ہے, باب اقامت الحجۃ, باب قتل الخوارج والملحدین باب اقامت الحجت علیہم. پھر قرآن کی آیت اور حدیثیں بھی امام بخاری نے ضمن میں پیش کی ہیں. تو جس نے یہ کلمہ کفر کہا ہو, عمل کفر کہا, علماء کا کام ہے اس کو پھر سمجھائے. اگر اس کے سامنے کوئی دلیل ہے جس سے غلط نتیجہ وہ نکال رہا ہے اس کے شبہات کا اجالا کرے, پھر بھی وہ اگر اس پر مصر رہتا ہے پھر وہ آ جا کر اس کی تکفیر کرتے ہیں. اب تکفیر کے ساتھ ایک اور مسئلہ, اب اگر مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, اگر یہ سارے کے سارے شری دلائل سے کافر ثابت ہو جاتے ہیں, علماء اتفاق کر لیتے ہیں, تو مسئلہ کیا پوچھتے ہیں اکثر لوگ, وہاں جو لڑتے ہیں تو ان کافروں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ تو یاد رکھو اہل سنہ کا عقیدہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ جو حکمران اسلام کا کلمہ کہنے والے ہوں وہ کتنے بڑے ظالم ہی کیوں نہ ہو, تو ان کا اگر وہ ظلم تمہارے اوپر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے تم صبر سے کام لو, تمہارا حق غصب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے, تم ان کا حق غصب نہ کرو. اس معنی کی حدیثیں آپ کو صحیح مسلم کتاب الامارہ میں بے شمار ملیں گے. تو علماء نے محدثین نے راہ کیا اپنائی, حکمران اگر کافر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اسلام کا پہلو رکھا جائے, ان کے خلاف قتل و غارت کا فتویٰ نہ دیا جائے. اس کی بڑی مثالیں ہیں فتح الباری میں, آپ یہ صحیح بخاری کا کتاب الفتن میں اسے حضر میں کئی ابواب کے ساتھ میں بات بھی لکھی ہے, اور عملاً آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر, ان کے زمانے میں حکمران سے خلق قرآن کے قائل تھے. محدثین کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. مولوی بھی تھے ان کے ساتھ, حکمران بھی, سارے ان کے قائل. امام احمد ابن حنبل کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے گئے, وہ کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے, اپنے وجود پر پھوڑے برداشت کر لیے, ظالم حکمرانوں کا ظلم برداشت کر لیا, لیکن کسی محدث نے وہ خروج کا فتویٰ نہیں دیا. یہ آپ نے کراچی سے بریلوی عالم کی مسلم شریف کی شرح چھپی ہے, شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی کی, اس نے امام صاحب کا موقف لکھا ہے. تو یہ ہم بھی ہے نا, ہمارے کوئی میں بندہ غور کرتا ہوں, ہمارے یہاں عزیز بھائی چھوٹے چھوٹے مسلوں پر اناپ کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں, رفا جان کا مسئلہ ہو, عظیم کا ہو, فاتحہ کا, ہمارے مناظرے مباحثے شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی بغیر وجوہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ملنا بھی کوئی بہت وارہ نہیں کرتے. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان مسائل میں تو ہم لڑتے ہیں ان سے, حکمرانوں کے خلاف خروج والے مسئلے میں انبیاء کا موقف بنا کر میدان میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتی. محدثین کا تو یہ مرض نہیں ہے. اس نے شرح صحیح مسلم میں سعیدی نے لکھا امام اوزائی اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں امام اوزائی جو محدثین میں بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، انہوں نے کہا ہم نے ابو حنیفہ کی ہر بات برداشت کی ہے لیکن یہ خروج والا فتویٰ برداشت نہیں کیا. تو آپ کے اخلاق کا، اہل حدیث کا، اہل سنہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خروج کے اندر جتنے مفاسد، خرابیاں اور امت مسلمہ میں قتل و غارت اور حرج پیدا ہوتا ہے اتنا عدم خروج میں نہیں ہے. تو یہاں جو اسلام کا کلمہ کہنے کے باوجود کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں یہاں دعوت والا، نصیحت والا، تربیت والا پہن منحص اور پہلو اختیار کرنا ہوگا. اور اس سے ہٹ کر باقی جو راستہ ہے وہ اصحاب الحدیث کا، سلف صالحین کا، علماء حدیث کا نہیں. ٹائم کیا ہوگا؟ 20 منٹ. اچھا موبائل لے لو، بس 5-10 منٹ پھر میں نے کہا. یہ اتنے سوال ہے نا، اختصار سے جواب عرض کروں گا کیونکہ 7 بجے میری فلائٹ ہے، میں نے جانا ہے. تو دلائل جو ہے نا وہ تو نہیں ہو سکتی. یہ کس طرح کیا جو لوگ شرعی حدود کو واشی قانون قرار دیں وہ کافر نہیں ہیں؟ اگر کوئی شخص شرعی حدود کو کافر قرار دیتا ہے، یہ واشی قرار دیتا ہے، اور آپ نے اس کو بات سمجھائی، تمام حجت کیا، مولانا کے اوپر دیکھ لیے، پھر بھی اسے کا پھر اس کو کافر ہے، جو مستقل دینے والا وہ کافر ہے یا نہیں؟ اگر نماز کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں اصلاح کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ محدثین کی ایک جماعت اور قریب دور میں شیخ ابن باز خان المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، پکے تارکین صلات ہیں، اور ان کو مسلمان اور ان کی اولاد کی عبادت میں ان کا جنازہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو پاکستان میں دفن نہیں ہوگا. جبکہ امام شافعی اور ان کے شاگرد اور قریب دور میں شیخ البانی اس بات کی طرف دیں، وہ کافر ضرور ہے لیکن کافر اعتقادی نہیں ہے، کافر عملی ہے. کافر اعتقادی کیا کرے گا؟ نماز کا منکر ہوگا. تو اس بات پر شیخ البانی نے اپنی جنائے سلسلہ فریان کی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ جو ہے حقیقت آپ کے سامنے ذکر کی نا، اسلام کے سمے ٹوٹتے چلے جائیں گے. پہلا حکم سے زیادہ حکم ہے وہ آخر حکم رمضان السلام، اس کو بھی انہوں نے دلیل بنایا ہے. تو یہ سبھی اسلام ہو سکے گا جہنم میں جائے گا، سدا بھر کر دل آ کر جنت میں چلا جائے گا. اور میرا جہاں جائے اسے ہر بانی کی طرف کیا موجودہ عمران مودی قوانین کو اسلام کے قوانین سے بہتر نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی بہتر سمجھے گا تو پھر بھی کافر ہو جائے گا، اگر باقی چلائے گا فکر تو میں نے کہ ان کا ہر کیا لحاظ ہوگا. اور اگر بہتر نہیں سمجھتا، آخر کتاب نہیں مانتا، عمل فیصلے اس کے خلاف کرتا ہے، تو پھر وہ کافر کا بھی زیادہ میں کافر نہیں ہوگا. اگر حکمران کو کہا تو جانا بچانا لے رہے تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک معاون کی صورت تو میں نے ذکر کر دیا ہے. دنیا کے مفاد لالچ میں آ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر مظالم دائیں کفار کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر کافر فاضل جائے ہیں. اور اگر جو ہے وہ کافر کی حکومت پسند کر کے ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، پھر کافر کرتے ہیں. کیا وہ مسلموں کو سلام دیا جا سکتا ہے؟ اگر تو جہالت کی وجہ سے اس کا منتخب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جہالت اس کے لیے ادھر ہے، پھر اس کو ہم اسے خراب نہیں کرتے بلکہ اس کی ذرا رہنمائی کا کام کریں گے. ہر شخص کو پتا ہے جہالت دیے جاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر اس کو سلام نہیں دیں گے. لونڈی کی تاریخ کی آج سے جو لونڈیاں بنائی جا سکتی ہیں، بالکل بنائی جا سکتی ہیں. جب آپ میدان جہاد میں نکلیں گے، جہاد کی تیاری کر کے میدانوں میں کھڑے ہوں گے، کافروں کے ساتھ آپ کی تیاری ہوگی، اور آپ ان سے جو گردے قید کر لیں گے، بیویاں غلام بن گئی ہوں گی. جہاد کے لیے تو لوگ تیار نہیں ہوتے، لونڈیوں کا مسئلہ بھی پوچھیں گے. آپ ایک بار انتظار کریں، اس سے قتل نہیں کر سکتے. افغانستان میں مجاہدین امریکی فوج سے ملے ہوئے ہیں. بھائی مجاہدین جو ہے وہ امریکی فوج سے نہیں ملے ہوئے، مجاہدین تو امریکیوں کے خلاف افغانستان میں لڑ رہے ہیں. جو ان کے آلہ کار بن گئے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے. اگر ایک طرف مسلمانوں کی فوج آپ کچھ کرو، تب ان کی فوج کا نصیب آ کر آپ لڑتا ہے، تو کافروں کو سخت نہیں ملا ہے. کیا مسلمان کا اور حکمران کا ملتا ہے؟ یہ تو مسئلہ ایک ہی بات ہے کہ عام لوگ انہیں فرض ہوا جان بدل میں دو دن کے واقع ہوئی، اور ابلیس اس جان کا خود شامل تھا. سوال ہے کہ رام رمضان میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو رواں بات یہ ہے کہ شیطان ایک تو ہے ابلیس اور اس کی ذریت، ایک یہ ہے کہ مرن کو جن عام لگاوت ان کے اندر کچھ حکم نہیں ہے، تو جو ابلیس ہے اس کو لگا رہے قیامت تک کے لیے پوری چھٹی دی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر جہاں وہ بند ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں کرتے، اس میں تو خاتم ہو گئے قیامت تک بھی اور مول رہے تھے. قرآن کے اندر کی وجہ سے موجود اللہ نے کہا قیامت تک مول وہ اس سے مستقل. کیا رواں کو کافر کہا جا سکتے ہیں؟ وہ رواں کو
تحریف قرآن کے قائل ہیں اور تحریف قرآن کے بعد اسرائیلی ہیں, ان کا مسلمان نہیں کرنا چاہیے. امام ابن القیم امام ابن حجر رحمۃ اللہ اپنی کتاب اور فکر بن گیا ہے کہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ پاکستانیوں کا تاریخ بائبل کی تاریخ پر انہوں نے کہا ہمارا قرآن مدد ہے, امام کے حضرت کا دلیل پیش کرو. تو انہوں نے روایت کی کتب سے حوالے شروع کر دیے, فرمانے لگے کسی مسلمان کا حوالہ پیش کرو, امام نہیں سو مل مسلم. ہاں خوشیوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم گمراہ کرتے ہیں, کافر قرآن جیسے وہ بھی ہیں اس ملک کے اندر موجود ہیں, کون ہیں وہ جن کو دوسرے شیعہ بھارتی شیعہ سے کر رہے ہیں, وہ بھی بہت بڑا گروہ ہے. عقیدہ توحید میں وہ جان مطلب کو شرک سمجھتے ہیں, آپ کے ان کے عقیدے میں مسئلہ توحید میں ایک بار کا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نیک لوگوں کا وسیلہ کاروں کا دعا کی جا سکتی ہے. مانتے راستے میں اس کو ایک وسیلے میں لانے والا نے دلی وسیلے سے تعمیر کیا, مگر وہ شرک اور سب کو وہ تعلیم قرآن کا بھی نہیں مانتے. میرے پاس آپ نے فوائد کتاب پڑھی ہے, مولوی محسن نے اسی جیسے وہ دیکھا اس کو تفصیل جا پڑی ہے تعلیم سے, اس لیے ہم ایسے لوگوں کو پورا ضرور کرتے ہیں اور کسی یاد آپ کو قاصر نہیں کرتے. ہاں اس کو ایک سوئی کے ساتھ ضلع کرتے چلے جانا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. آدمی ہندی چلاتا ہے اور ایک ہزار روپئے میں 30 روپئے کمیشن لیتا ہے, بھائی یہ تو ہندی کا کاروبار ہے. ایک کلو کسی کے پیسے آپ کو پہنچانا ہے, مجھے بندہ بھیجنا ہے, انہوں نے اس کے اوپر جو خراجات اٹھتا ہے اس کا وہ کرایہ وصول کرے, کرایہ وصول کرنے کے بعد آپ کو کسی بندے کو بھیجیں, پیسے کسی کی امانت دینی ہے تو کرایہ دے کر بھیجیں گے, اس کو کوئی دیر آپ نہیں دیں گے. یہ خطر جو ہے کسی کی امانت مال پہنچانا اور اس کا کرایہ وصول کرنا, لیکن یہ خطر ہے تو یہ بالکل صحیح ہے. اگر یہ کاروبار ہے پیسے کے ساتھ پیسہ کی کمی بیشی میں پھر خود کر لیں. ایک قوم کا ذکر جو قرآن پڑھ رہی ہے عبادت دی اس کی بہت ہوگی آخر میں قابل جان کا قتل کر رضا کریے. خوارج کی جماعت کے سمجھا جن کی علامات بھی بہت ساری دشوں میں, ایک علامت ان کی بخاری میں 3 جگہ جس کے لیے جملہ ہے, بخاری سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ یقت رونا احمد اسلام و یدا رونا احمد اوسان, بڑے پرستوں کو چھوڑیں گے اور اسلام کا نام لینے والوں کو قتل کریں گے. جس طرح لوگوں سے ہندو سے کیا لگنا ہے, عیسائی سے کیا لگنا ہے, ہندو سے کیا لگنا ہے, یہاں کرتے ہیں جسے لوگ اسلام کا نام لینے والوں کو قتل کریں گے. یہودیت عیسائیت اور جو کفر ہے صحیح ان کے ماننے والوں کو چھوڑیں گے. تو یہ خوارج کے متعلق ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت علی سے باقاعدہ یہ منصور ہے جن کی تکفیر خارجیوں نے کی, حضرت علی نے خوارج کی تکفیر نہیں کی. اور حضرت علی نے کہا بزرگوار میں ہے 3 چیزیں بیان کی, ہم تمہیں مسکوں میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے, نمبر 2 مالے پیار میں تمہارا حصہ آتا ہے وہ ہم تمہیں دیں گے, نمبر 3 اتنی دیر تک تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک تم زیادتی نہیں کرو گے. اگر تم کسی مسلمان کو مارو گے تو پھر تمہارا خلاف لڑائی ہوگی. انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول کو شہید کر دیا تھا, تو اس کے انتظار میں اٹھ رہے ہیں. یہ کفر اسلام والا وہ معاشرہ نہیں ہے, یہ حضور کا مسئلہ ہے. بریلی جو مودی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, موتی کی بات ہے دہشت کا عقیدہ کفری آیا شرکیا ہو اس کے پیچھے نہیں ہوتی, خواہ ہو کوئی ہو, ہاں اپنا آپ کا لکھنی کرتا ہو, اگر شرکیا کی جگہ حل ہوگا کفری آدمی ہوگا مجھے نماز نہیں ہوگی. اگر عقیدہ اس کا صحیح ہو, خواہ کوئی ہو, امن کی خرابی ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. جماعت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کہتے ہیں اسی طرح جب بچنا خوارج کے پیچھے صافہ نہیں پڑھنی. تاریخ کے بارے میں یہ تاریخ جتنا تو ثابت نہیں ہے, البتہ دام پیاروں ثابت ہے کہ آج کے مسلم دور میں جب کہ جتنی بھی ایسی جماعتیں کے ساتھ جہاد کرنا مقابلے میں جنگ کے ساتھ سبحان اللہ, یہ تاج کا معنی مجھے نہیں سمجھ آتا. اپنے کام جب بات ہوتی ہے تو پھر تاج کے کوئی تک چلے جاتے ہیں, اور جب جہاد کا مسئلہ آتا ہے پھر سمجھ گئے تو ان کے تازے لا کر چلی جاتی. حالانکہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی رہتے ہیں الحمدللہ وہ کسی کے تابع نہیں ہیں, وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہندوؤں کے بازاروں سے چھڑانے کے لیے جاتے ہیں. آپ اس سلسلے میں اگر انہیں کسی کافر قوم کا مسلمان حاصل ہو جائے تو اس میں ان کا دھیان خراب نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں, حضور کا 2 گھنٹے کی میری ایک تصویر آپ کو اپنے ادارے دار مدر سے ملے گی, جہاد کے حوالے سے تمام سے بات کہہ رہا ہے, مقصد نہیں ہے میں سارا تفصیلیں لگا کر یہ آپ دیکھ رہے جو عام سوال بھائیو بات یہ ہے کہ جو فیل بنا کرے نا اگر وہ فیل جائے گا تو اس کی قدرت بھی جائے گا لانے والا جسے وہ عمل کروایا ہاتھ نیچے لا کر دے وہ گناہ اس کا آئے گا تو عمل بھی دیتے عمل صحیح ہوگا اور قدرت بھی صحیح ہوگی. اب اگر اس کو بندہ دیکھے کہ یہ تو پیسہ پوچھ گیا پیسے تو سارے دن کو صحیح رکھتے ہیں عمل دیکھ کر جس عمل کی قدرت آپ دے گا وہ عمل صحیح ہے تو آپ کی قدرت بھی صحیح ہے. وہ مشہور عزیز نہیں ہے یہ آپ کو ساری اجازت بھی ملے گی آپ نے جہاد کے لیے ترجیح دے رہے شادی پر دینے کو کچھ نہیں ساری رات ملتی کہ تمہیں پر مزدوری تھی کام روزی کا کیا ہے قدرت ملی تھی آپ نے بھی اشارہ اللہ شادی نے آپ نماز پر اصل نماز پر آنے والا عمل تو اسلام کا عمل ہے اس پر اگر آپ خدمت کرتے ہیں صحیح ہے. نماز روزی ٹوٹ گئے یہ تو عام مسئلے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پتا کیوں آئیں گے رسول اللہ کی تصدیق کرنے آئے. ہمارے حضرت کے ساتھ کیسے زندگی گزاری آپ نہیں آ رہے ہم کو صاف اسلام خیر کی باتیں تو کرتے رہے البتہ ان کے جو اوپری شرکیاں آواز ہیں جو ان کے پروگرام ہیں اوپری شرکیاں اس کو شرکت نہ کریں. اگر وہاں بھی آپ کو جانا پڑے جا کر دعوت سے دیں جیسے انڈیا اسلم بھی آئے آپ کو مسلموں کی طرف ہی بھیجے وہاں سے دعوت دعوت کا کام کرو جادو کا انکار کیوں کرتے ہیں بھائی کیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے جادو تو جو ہے وہ جو کرتا ہے یہ پرانی بات ہو اس پر جادو کرنا کفر ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک ایسا پیڑ ہے جس کا اثر بھی ہوتا ہے جفر رسون بھی مارے دنیا مرے بس ہو جی اس لیے اگر کوئی شخص یہ سیکھتا ہے تو سب کچھ بھی جاتا ہے امام احمد نے ہم کو کافر لوگوں کے آگے اس لیے تو ان کی عقل صحیح نہیں اگر ان کے اندر عقل کا مادہ ہو وہ بتوان نہیں اس اتنے بڑے امام کو جس کی امامت پر تمام والے سنت متفق ہیں احمد بن حنبل کو کافر قرار دیے ہیں ان کو ماننے والے ان کے حضرت امام بخاری وغیرہ جیسے کی رہتے ہیں جب وہ کافر ہیں تو پھر غیر کی کوئی نہ کسی کافر کی نہیں رہتی. جب عزیز کی صحیح صحیح کا مسئلہ آیا تو حلبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس بات کو بھی صحیح ان کا آج ایسے سننے والے یہ نہیں مسود دیے فکر نہیں کہا حدیث نے بھی اس کی فرض صحیح کس نے صحیح کہا علامہ البانی نے علامہ مبارک پوری نے ذریعہ والے میں ایک طرف وہ مسلمان بھی نہیں ہے دوسری طرف کی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ہے تفہیم کا حکم لگایا جا رہا ہے بھائی جو کافر ہوگا اس سے کیسے دلیل بنایا جاتا ہے وہ تو راضی نہیں بن سکتا حدیث کا نہ اس کا یہ کام ہے اسلام کا ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کاروبار سیاح تلاوت کے پوری قرآن کی تلاوت کو جڑا کا مستقبل کیا حکم ہے سجدہ تلاوت اس طرح حتمی نہیں ہے جس طرح نماز کا سجدہ ہے اگر رہ بھی جائے تو گناہ نہیں افضل کرے تو افضل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے مقصد جنتا قوم ان کے قرآن اللہ و شیئر واحد معلوم قرآن ہے یہ جو سبا دوستہ اصلہ ہے سات قرآن مراد مطلب بالکل صحیح ہے سبا ہوں سے مراد سات قرآتے ہیں یہ بھی ایک حال ہوتا ہے کہ سات ہر سات قدیمے سورت کے معروف اگر ان کی لغت اور زبان ہے ان کی لہجے بھی مختلف ہیں بعض نسخوں میں جو الفاظ کا بھی کچھ فرق ہے تو یہ تو بالکل سبا سات قرآتے والا جو ہے یہ بالکل صحیح ہے تو صحیح سانی سے فرق ہے. ایک آدمی نماز میں داخل ہوا اس نے سمجھا کہ وہ مسافر ہے تو مقیم امام کی ابتدا کرے مسلمان ایک مسافر آدمی کہ مقیم امام کی ابتدا میں پچھلی دو رقصوں میں مل گیا یا ایک میں مل گیا وہ نماز قصر کرے گا یا کہ پوری تو وہ ابن عمر جیلا سے مسئلہ پوچھا گیا بہترین ہے پچھلی دو رقصوں میں مسافر آ کر ملے امام مقیم ہے تو اس کی نماز میں زیادہ کوئی قصر نہیں ہوتی پوری سبحان اللہ.